الحمد للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم الحمد لله ثم الحمد لله اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ ساتھیوں کے ساتھ یہ ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور آپ سب لوگ دور دراز سے تشریف لائے آپ کا آنا مبارک ہو اور حضرت جی مدہ ذیل العالی نے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے فرماتے ہیں کہ فردن فردن سب کو میرا سلام کہنا حضرت جی خود تشریف لاتے ہیں لیکن کوئی بخار وغیرہ کی وجہ سے ایک دو دن سے طبیعت خراب تھی اس لیے نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے آپ سب حضرات یقیناً دعا کرتے ہوں گے آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے حضرت شاہ صاحب مدہ ذیل العالی حضرت بیگ صاحب دامت برکاتہم یہ وہ ہستیاں ہیں جو صدیوں بعد آتی ہیں پیر فقیر تو مل جاتے ہیں اللہ اللہ کرنے والے بھی مل جاتے ہیں لیکن یہ بات آپ پلے باندھ لیں یہ بات اظہر من الشمس ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس طرح کی ہستیاں صدیوں بعد آتی ہیں صدیوں بعد اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان کی سختیاں دور فرمائے جو آزمائش ہے اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیاب فرمائے اور یہ جو ذکر اذکار کا طریقہ ہے یہ کوئی موجودہ زمانے کی ایجاد نہیں ہے یہ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتے رہے اور ان سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے یہ چیز اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ملی وہ یہ چیز کرتے رہے ہاں یہ فرق ہے کہ جو صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ پوری کائنات کے اولیاء کرام کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ وہ صحابی جس نے ایک آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اس کا پلڑا بھاری ہے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ فیض ان کو پہنچا اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس سلسلہ نقشبندی ہے اور جو طریقہ ذکر ہے یہ اویسی ہے سلسلہ نقشبندی ہے اور طریقہ اویسی ہے اور یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بزرگ نقشبندی طریقے سے ذکر کرواتے ہیں تو شاید صرف نقشبندیوں کو ہی فیض پہنچتا ہے اس ذات کا کروڑ ہاں بار شکر ہے کہ یہ فیض چشتیہ خاندان والوں کو بھی پہنچ رہا ہے یہ سروردیوں کو اور نقشبندیوں کو تو ہے ہی ہے اور قادری سلسلے کے لوگ براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ فیض انہی کی سینوں سے جا رہا ہے اور وہ لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں اس کی ایک ادنی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں حضرت بیگ صاحب ایک عمرے میں طواف کر رہے تھے ایک اجنبی شخص جو انڈونیشیا سے تعلق رکھتا تھا اور صاحب بصیرت تھا اس نے ہمارے کسی ساتھی کو دیکھا جو طواف کر رہا تھا اس سے کہا کہ یہ لفافہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں جو تھا کہ یہ حضرت بیگ صاحب کی خدمت میں پہنچا دیا تو انہوں نے انکار کیا ایک دفعہ دو دفعہ اور جنہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے یہ واقعہ خود بھی سنایا آخر میں انہوں نے لے لیا اور پھر حضرت کی خدمت میں پیش کیا حضرت نے اس کو رکھ لیا ممکن ہے کہ وہاں کسی آدمی کو کہا ہو کہ پڑھو لیکن وہ چونکہ عربی میں نہیں تھا انگریزی میں نہیں تھا وہ انڈونیشین لینگویج میں تھا اور وہ لفافہ آپ کے بریف کیس میں اسی طرح سے دو چار سال پڑا رہا آپ کو اس بریف کیس کی ضرورت پڑی تو آپ نے دیکھا کہ وہ لفافہ پڑا ہوا ہے اور میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت حضرت نے کہا یہ خط پڑھو اب خط کے جو مندرجات تھے ان سے تو حضرت بھی واقف تھے کہ کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا حضرت پہلے پیرے میں تو انہوں نے آپ کے لیے بہت دعائیں لکھی ہیں, آپ کے بلندی درجات کے لیے دعا کی ہے اور آپ کی تعریف میں, اور دوسرے پیرے میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے فلاں مقام تک کرائے تھے میرے مراقبات, اور وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں, آپ مجھے آگے چلائیں. کچھ پلے پہ ہے نہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو صاحب بصیرت لوگ جس دنیا کے کونے میں رہتے ہیں وہ پہچانتے ہیں, اور ان کے ساتھیوں کو بھی پہچانتے ہیں. ہاں اگر ساتھی جو ہے ساتھ رہنے والا ہو, یہ نہیں کہ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ لگایا اور گیا. یاد رکھیں کہ یہ چیز پڑھنے سے, پڑھانے سے, سننے سے, سنانے سے نہیں آتی. بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی تصوف کی کتابوں کو اگر گھوٹ کے پی بھی لے تو تصوف نہیں آتا. یہ اس ہستی کے پاس جانا پڑتا ہے جس کا سینہ منور ہو. یہ القائی اور انعکاسی چیز ہے. شیخ اپنے مقام سے القاء کرتا ہے اور اس کے سینے کا عکس اس پر پڑتا ہے. جب یہ اس طرح سے فیض لے گا تو اس کے سینے میں جو قدورتیں ہیں وہ نکلیں گی, اور پھر یہ اگر محنت کرتا رہے گا اور اس محنت کے ساتھ شیخ کے ساتھ اس کا تعلق روز بروز گہرا ہوتا جائے گا تو یہ چیز جو ہے اس کے سینے میں رہے گی. اب یہ کیوں ضروری ہے؟ حضرت بہت بڑی ہستی ہیں. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کوئی غالباً 70 کے قریب انہوں نے قرآنی آیات اور اتنی احادیث نقل کی ہیں جن میں ذکر کی فضیلت بیان کی ہوئی. اور ایک بہت بڑی ہستی ہے, انہوں نے اس کی فضیلت کے 89 نکات بیان کیے ہیں کہ اس ذکر کا کیا فائدہ ہے, اور انہوں نے مختصراً بھی بیان کیے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے یہ مومنین کے لیے زاد راہ ہے جس کو لے کر یہ سفر پر نکلتے ہیں, اور یہ جو ذکر ہے یہ مومن کے لیے پاسپورٹ ہے جسے دکھا کر یہ آگے جاتا ہے, اور یہ مومن کے لیے کیا ہے, ہتھیار ہے جس سے یہ دشمنوں کو اور رازدانوں سے محفوظ رہنے کی لیے استعمال کرتا ہے. اور یہ کیا چیز ہے, اگر یہ نہ ہو تو اجساد جو ہیں بمنزلہ قبر ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے, یہ دلوں کے روگ کو مٹاتا ہے, اور دلوں کے روگ سے علماء کرام واقف ہیں کہ کیا کیا روگ ہیں. اور یہ پانی ہے دلوں کا جسے دل کی آگ کو بجھاتا ہے. یہ تو چند ہیں, انہوں نے 89 لکھے ہیں اس کے فائدے. اور اب جو روگ ہے نا, اگر نہیں جا رہا تو توبہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ شخص اللہ کو بہت مقبول ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے, اور توبہ کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے, 2 پڑھے, اور اس کے بعد اللہ کے حضور معافی مانگے اپنے گناہ. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو گناہ جمتے جا رہے ہیں, تو یہ پھر آہستہ آہستہ ان حلقوں سے بھی کٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے تو 50 ہو گئے ہیں, لیکن 50 میں اگر اس نے اپنے روگ دور نہیں کیے تو معاملہ جو ہے 0 ہے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے 25 کیے ہوئے تھے یا 20. جب ان پہ ایک حالت طاری ہوئی تو وہ گھر سے نکلے اور چلا کر کہہ رہے ہیں ہے کوئی ایسا آدمی جو ایک روٹی کے بدلے یہ 25 لے لے. ایک عارف باللہ یہ بات سن رہے تھے، وہ آئے، انہوں نے ایک دھول جمائی، اس نے کہا تیرے یہ 25 حج جو ہیں ایک روٹی کے برابر بھی نہیں ہیں، کس کھاتے میں پھر رہے، اور وہ روٹی جو ہے وہ بھی کتے کو ڈالنے والی ہے۔ اس لیے کسی کو آپ نے ان ذکر اذکار پہ، ان نوافل پہ، ان تہجدوں پہ وہ اس کو ناز نہیں کرنا چاہیے جب تک شیخ کے پاؤں کی دھوڑ اس کے ناخنوں میں نہیں جا، نتھنوں میں نہیں جاتی۔ یہ تعلق اس کا شیخ کے ساتھ نہیں رہتا۔ اس کے حج اب میں آپ کو عرض کر دی ہے، وہ 25 حج لے کے باہر نکلے تو عارف باللہ نے کہا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے جو روگ ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ سب سے پہلا روگ تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ معاف فرمائے، مولانا حضرات اپنے خطبات میں اکثر فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے اس قوم کو لے گئے۔ جھوٹ کیا ہے؟ اور جو شخص اپنے شیخ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہمارے بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کذاب ہے۔ اور کذاب جو ہے مسلمہ بن مسلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے لیے ہے۔ اب آپ اپنا اندازہ لگا لیں کہ اس جھوٹ سے کس قدر اس قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور بعض ایسے جھوٹ ہیں کہ ان کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن یہ بولتا جا رہا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہے۔ اگر آج تک اس جھوٹ سے توبہ نہیں کی نا تو ہم سب کو ان جھوٹوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ سچ بولتے بولتے یہ صدیق بن جاتا ہے اور جھوٹ بولتے بولتے یہ کذاب بن جاتا ہے۔ سچ بولنے کی کوشش کریں، کم از کم وہ لوگ جن کا تعلق ان دو ہستیوں سے ہے ان کو تو سچا ہونا چاہیے۔ ان کے کاروبار، ان کا اٹھنا بیٹھنا سچ پہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو سچی بات ہے ہمارا روگ نہیں نکلا۔ پھر ہمارے بڑے حضرت جی سخی تھے۔ یہ جو چیز ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر تقوی ہے۔ آپ سب بیٹھے ہیں، کوئی ایسا آدمی ہے جو کہا کہ میں بڑا متقی ہوں؟ یہ چیز متقین کے لیے ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، ہدایت تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ اگر یہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یہ چیز متقین کے لیے ہے، لیکن میرے شیخ نے اس کو اس طرح سے بانٹا جیسے کوئی آدمی ریوڑیاں بانٹ رہا ہو۔ جاہل اور عالم کی کوئی تخصیص نہیں کی، جو آیا جو کچھ آپ کے پاس آپ نے لٹا دیا۔ اب یہ اس کی قسمت ہے کہ اس نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے یا اس کو ضائع کر دیا۔ اور عرض یہ کر دوں کہ آپ کو میرے چہرے سے بھی، آپ کو اپنے چہرے سے بھی شیشہ دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے سچے ہیں اور ہم کتنے متقی ہیں، اور ہمارا تعلق کس ہستی سے ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے، یہ تعلق آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ہمارے سینے میں دو تاریں آ رہی ہیں، ایک ایمان کی تار اور ایک یہ روحانیت کی تار۔ وہ لوگ جو دو تارے لیے بیٹھے ہیں وہ جھوٹ بولے تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ وہ ایک دن پھر جماعت میں نہیں رہے گا کیونکہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہے، یہ سچوں کی جماعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد مشائخ اکرام ہیں، ان کے ساتھ ہو جا۔ وقت تھوڑا ہے، اس تھوڑے کہے کو آپ بہت سمجھیں، اور یہ یاد رکھیں اگر آپ ذکر اذکار میں میرے سمیت سستی کر رہے ہیں تو پھر تیار ہو جائیں مصیبتوں کے لیے۔ پھر یہ بھاگتا ہے، کسی بھی قبر پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے دعا مانگنے کے لیے، کسی جھنڈے والے کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پھر خدا یاد نہیں رہتا، پھر یہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا۔ اور پھر اس کی سزا کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ آخر میں انکار کرنے والوں میں سے ہو جانا. وہ جو کرتے تھے ذکر جب تک لگے رہے, جب تک اور سینے کو صاف کر لیا, جب ان پہ آزمائش آئی تو انکار کر بیٹھے. جب انکار کیا تو وقت نزا ان کو کلمہ نصیب نہ ہوا, اور ان کا چہرہ جب قبلے کی طرف کرتے تھے تو مڑ جاتا تھا. یہ وقت بڑا نازک ہے, یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے, پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. یہ عمل کرنے کا وقت ہے, اور یہاں جمع اس لیے نہیں ہوتے کہ لاہور والے ساتھی دیگے پکائیں گے, ہم کھائیں گے, رات رہیں گے, گپ شپ لگائیں گے. آج آپ اتنا کر لیں کہ آج آپ نے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے. جناب حضرت جی تشریف رکھتے ہیں پنڈی میں, میں نے اکثر دیکھا ہے, اکثر عرض بھی کیا ہے, حضرت بیٹھے ہوئے ہیں یہ ادھر چڑ چڑ کر رہے ہیں. اور میں نے ایک ایسے پیر کو بھی دیکھا ہے جالی کو, جس کے مرید آئے اور وہ پیر سے اتنی دور جیسے پیر اللہ معاف کرے کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ناپاک چیز ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتے. جو ادب, اور ایک آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, ملے ہیں بڑے جناب, ہاتھ بھی چوم رہے ہیں اور یہ وہ, لیکن جیسی چار قدم پیچھے گیا تو جناب پھر اپنی ولایت شروع کر دیں. یہ ادب اگر نہیں ہے تو یہ چیز ملتی بھی ادب سی ہے اور محبت سی ملتی ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں, عالم میں نہیں ہوں لیکن علماء سے یہ باتیں سنی ہیں, کتابوں میں پڑھی ہیں, اپنے بڑے شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہیں, ان حضرات کی خدمت میں بیٹھے ہیں, انہی سے سنی ہیں اور آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.